ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ دو جمعوں سے نماز کے سلسلے کی کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ نماز ہم اپنے کس طرح سے درست کر سکتے ہیں، جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں ان کوتاہیوں کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، نیت کس طرح سے ہم کریں، نماز میں قیام کیسا ہو، رکوع کس طرح سے کریں، پھر قومے میں کس طرح سے کھڑے ہوں، کتنی دیر تک کھڑے رہیں، اور اسی طرح سے دونوں سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھیں، ان میں سے بہت سی باتیں بیان ہو چکی ہیں. اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ تعدیل ارکان، نماز کو انتہائی سکون سے پڑھنا، ہر رکن کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہاں تک کہ تمام اعضاء پرسکون ہو جائیں، یہ بہت ضروری ہے نماز میں. ایسے جلدی جلدی نماز پڑھنا کہ ابھی ایک مثلا نماز کے رکوع سے ابھی کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ سجدے میں چلے گئے، سجدے سے ابھی اٹھے نہیں تھے کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے. اس طرح سے نماز پڑھنے کو کوے کی طرح ٹھونگے مارنا کہا گیا، جس طرح کوے ٹھونگے مارتا ہے، اسی طرح سے اس نے گویا کہ ابھی ارکان کو ادا نہیں کیا، ایک رکن کو ادا نہیں کیا کہ دوسرا، اور دوسرا ادا نہیں کیا کہ تیسرے کی فکر تو کر رہا ہے، لیکن جو رکن ادا کر رہا ہے اس کو صحیح طور پر پرسکون طریقے سے ادا نہیں کر. تو بہرحال نماز کی نورانیت، نماز کے اثرات، نماز کے جو ثمرات ہیں وہ تب حاصل ہوتے ہیں جب نماز کو سنت طریقے پر ادا کیا جائے. رکوع میں جب انسان جاتا ہے تو چاہیے کہ انگلیاں کھولے پورے طور پر، اور اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ اپنے گھٹنے کو پکڑے، اور جب سجدے میں جائیں تو انگلیاں ملی بھی ہوں، یعنی رکوع میں کھلی بھی ہوں اور سجدے میں ملی بھی ہوں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے انگوٹھے جو ہیں، یہ کانوں کی لو جو نرم گوشے ہیں، حصے ہیں، اس کی سیدھ میں ہوں سجدے میں، اس طرح سے سجدہ کرے. اور پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھتے ہیں تحیات میں، تو اس میں بھی ایک اہتمام کے ساتھ اس طرح سے بیٹھیں کہ داہنا پیر جو ہے یہ کھڑا ہو اور انگلیاں اس کی قبلے کی طرف جس حد تک ممکن ہو، اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں. اور پھر التحیات میں بھی اس طرح سے بیٹھنا چاہیے کہ ہاتھوں کی انگلیاں نیچے کو نہ ہوں بلکہ اوپر ہوں، تاکہ ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو. اگر گھٹنوں سے نیچے ہوں گی تو گویا بجائے قبلے کی طرف منہ ہونے کے زمین کی طرف ان انگلیوں کا رخ ہو جائے گا. تو عام لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ جب التحیات میں بیٹھتے ہیں تو ان کی انگلیاں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، جس کی بنا پر ان کا رخ قبلے کی بجائے زمین کی طرف ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہم التحیات میں بیٹھیں تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں تھوڑی سی اوپر ہوں تاکہ ان کا رخ بھی قبلے کی طرف. اور اسی طرح جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں بھی اشہد ان لا الہ پہ اللہ الہ پہ اٹھائیں انگلی شہادت کی اور الا اللہ پر گرا دیں. اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ یہ 90 کا زاویہ کہلاتا ہے, اس طرح سے اس کو رکھیں ہاتھ انگلی اٹھا کے اور پھر اس طرح حلقہ بنا لیں. تیسری جو انگلی ہے شہادت کے برابر والی اور انگوٹھا, اس کا حلقہ بنا لیں اور اس کو اٹھا کر نیچے بس اس حد تک لے آئیں کہ انگلیوں کی سیدھ میں آ جائے, بالکل نیچے گرانے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال یہ وہ طریقے ہیں جس کی بنا پر نماز میں نورانیت آتی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں نورانیت ہے. اور آخر میں جب ہم سلام پھیریں تو اس میں بھی اس کا خیال رکھیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ہم کہیں تو پورے طور پر اپنی گردن کو پھیریں, یہاں تک کہ اور نگاہیں ہماری کاندھے پر رہیں اور پورے طور پر پھرنا چاہیے, یہاں تک کہ ہمارے اگر رخسار ہیں تو پیچھے والے کو نظر آ جائیں. اور اسی طریقے سے بائیں جانب بھی جب سلام پھیریں گے تو رخسار پورے طور پر پیچھے کو, یعنی نگاہیں کاندھوں پر رکھیں اور پورے طور پر گردن کو پھیریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس لیے عرض کی گئیں کہ عام طور پر نمازوں میں یہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں, ان کوتاہیوں کو دور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ نمازیں ہماری صحیح طور پر ادا ہوں. اور جب نمازیں صحیح ہوں گی اس میں جو طریقہ مسنونہ ہے اس کے مطابق تو انشاءاللہ پھر یہ نماز ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گی. اور اس پر جو اللہ رب العزت نے انوار و ثمرات رکھے ہیں, اس کے جو انوار ہیں ثمرات ہیں اس میں نتائج ہیں, وہ انشاءاللہ بہتر طور پر ہمیں حاصل ہوں گے. اور بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو یہ اصل میں خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ قوی ہونے کے لیے جتنے طریقے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کریں گے اتنا ہی رابطہ ہمارا اللہ رب العزت سے مضبوط ہوگا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ میری اتباع کرو. میری اتباع سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان کو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قل, قل کا لفظ جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہہ دیجئے, کہیے. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فتبعونی, میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے جتنی محبت ہمیں ہوگی, آپ کے طریقوں پر جتنا عمل ہمارا ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافے ہوتے چلے جائیں گے. بس یہ انتہائی ضروری چیز ہے. اور پھر جتنی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اتنے ہی انوار و برکات ثمرات یہ سب ظاہر ہونے بھی شروع ہو جاتے ہیں. البتہ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ بعض چیزوں کا اہتمام تو ہم کر لیتے ہیں لیکن بعض وہ سنتیں بھی ہیں کہ جو ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ, لیکن ان کو ہم اختیار نہیں کرتے. ان طریقوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے. مثلا کسی کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, کوئی برا بھلا ہمیں کہتا ہے, کوئی گالی بک دیتا ہے, تو اب کیا کیا جائے کہ ہم بھی گالیاں بکیں؟ برا بھلا کہنے والے کے جواب میں ہم بھی اسے برا بھلا کہیں؟ ابھی کل ہی ایک صاحب کل یا پرسوں عشاء کی نماز میں انہوں نے یہ دریافت کیا کہ کوئی شخص اگر کسی کے باپ کو گالی بکے تو پھر اس سے ملنا جلنا ختم کر دینا چاہیے. میں نے کہا بھائی اگر گالی بکتا ہے تو ہمارا کیا لے گا, ہمیں گالی بکے یا ہمارے باپ کو بکے, بے شک گالی بکنا اچھی بات نہیں ہے لیکن اگر کسی نے بک دی تو آپ دفع کریں, اس کو درگزر کریں, توجہ ہی مت دیں. انشاءاللہ اگر کسی کے باپ کو گالی بکی ہے تو اس نے اپنے ہی باپ کو گالی بکی ہے حدیث کی روح سے. تو اس لیے اس طرف توجہ ہی مت کریں. اور دوسرا یہ کہ درگزر سے کام لیں, ملنا ملانا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک یہ ہے تو بڑی بات, لیکن یہ کہ جب سامنے آ جائے السلام علیکم وعلیکم السلام اتنا کہہ لیں, یقیناً دلی محبت اس شخص سے نہیں ہو سکتی لیکن بہرحال جتنا تعلق اور ہم ربط رکھ سکتے ہیں اتنا تو رکھ لیں. یعنی محض اس بنا پر کسی کو چھوڑ دینا کہ اس نے ہمیں گالی بکی تھی یا ہمارے باپ کو گالی بکی تھی، یہ مناسب نہیں، بلکہ درگزر سے کام لے. یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کم گالیاں بکی گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہاں تک تھا کہ آپ کے پیر لہو لہان ہو جاتے تھے، اتنا لوگ پتھراؤ کرتے تھے بعض اوقات، اور غلاظت اور نجاست اور اوجڑیاں اونٹ کی، چھوٹے موٹے نہیں بلکہ اونٹ کی اوجڑی آپ سجدے میں جاتے تھے آپ کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے. آپ کے گھر کے راستے میں باقاعدہ کانٹے بچھائے جاتے تھے، غلاظت پھینکی جاتی تھی. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پھر بھی یہ تھا کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دیجئے، میری قوم کو علم نہیں ہے، میرے بارے میں یہ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں. تو جس نبی کے ہم امتی ہیں ان کے طریقوں پر جیسے نماز میں عمل کرنا ہے، ایسے ہی نماز سے خارج میں بھی ان کے طریقوں کو اپنانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی برکت اس کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی مغفرت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. تو اب جتنا آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہو جائے، اتنا ہی اسے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اختیار کرے. لغو باتیں، بری باتیں، ان کا ترکی بترکی جواب دینا نہ تو ضروری ہے اور نہ مناسب. بعض اوقات ایک شخص گالی بکتا ہے، ہم بھی اس کو گالی بکنی شروع کر دیں، پھر دونوں میں کوئی فرق نہیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگان دین میں سے ہیں اور بڑے پکے موحد آدمی تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، دوران بیان ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر آپ کو گالی دی، اور گالی بھی یہ دی کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہو، یعنی آپ کا باپ نہیں ہے کوئی. تو اس طرح کی گالی دے دینا آسان بات تو نہیں. کوئی ہم جیسا ہوتا تو شاید فوراً جواب دیتا کہ تو ایسا اور تیرا باپ ایسا، اور نہیں تو اس کے جو ماننے والے ہیں وہی اس کو پکڑ لیتے اور ممکن اس کی تکا وہ ٹیکا ڈالتے. لیکن اللہ تعالیٰ ان حضرات پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ بڑے عجیب بزرگ تھے، گالی کو مسئلہ بنا دیا. یعنی جس طرح کہ کوئی شخص مسئلہ پوچھتا ہے اور بتانے والا اس کا جواب دیتا ہے، تو بس اس کو بس اتنا ہی رکھا، انہوں نے اس سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا. فرمایا کہ بھائی تمہیں غلط فہمی ہو گئی، بھائی تمہیں غلط فہمی ہو گئی، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں دہلی. تو بات کو اس طرح سے بیان کر دیا کہ وہ مسئلہ نہ بنے، اور اسی کو کہا والذین ہم عن اللغو معرضون، یعنی یہ بھی والذین ہم عن اللغو کا مصداق ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو لغو باتوں سے اعتراض کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یعنی سنتے تو ہیں لیکن اس پر اس کو ترکی بترکی جواب نہیں دیتے، بلکہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. تو یقیناً یہ بھی ہمارے بزرگان دین میں سے ہی ایک تھے. اور اسی طرح سے مختلف شانیں ہوتی ہیں. ویسے تو اللہ والوں کی ہر بزرگ کی شان الگ ہے، میں پہلے بھی سنا بھی چکا ہوں، لیکن یہاں پر دوسرے انداز میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کی شانیں ہم نے سنا ہے مختلف ہوتی ہیں، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے مختلف ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میاں اپنا کام کرو، تم کسی کا امتحان لینے پر کیوں تلے ہوئے ہو اور کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ تمہارے جو ذمہ داریاں ہیں تم اپنا کام کرو. لیکن وہ اصرار کرتے رہے. تو فرمایا کہ اچھا بھائی جاؤ فلاں جامع مسجد میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تین آدمی ملیں گے اپنے ذکر و فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو وہاں چلے جاؤ بس. اب جا کے میں کیا کروں؟ کہا کہ بھائی تم دیکھنا چاہتے ہو کہ شانیں کس طرح سے مختلف ہیں اور کیفیات کس طرح سے ہیں، ہر ایک میں الگ الگ اپنی اپنی، ایسا کرو کہ تینوں کو ایک ایک گھونسا مارو، جا کے مکہ مار دو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا ہر ایک کی شان کا رنگ کیسے الگ ہے. چنانچہ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ واقعی تین آدمی الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں. چنانچہ پہلے شخص کے پاس یہ پہنچے اور انہوں نے حسب ہدایت ان کی کمر پر ایک گھونسا مارا. اس شخص نے نہ تو پلٹ کر دیکھا کہ کون ہے، کس نے مجھے گھونسا مارا ہے، بس اپنا کام کرتا رہا، اس نے ذکر و اذکار چھوڑا نہیں، کام میں لگے رہے. اب یہ دوسرے شخص کے پاس گئے اور اس کو بھی جا کر اسی طریقے سے ایک مکہ رسید کیا، وہ جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے ایک مکہ اسے مار دیا اور پھر اپنے کام میں لگ گئے، زبان سے کچھ نہیں کہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا بھی اب تیسرے کا بھی حال دیکھوں. تیسرے والے کے پاس گئے اور اس کو جا کے ایک گھوسا مارا، وہ جلدی سے پیچھے پلٹے اور اس کا ہاتھ سہلانے لگے کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی. بہرحال یہ معاملہ ہوا اور پھر یہ وہاں سے چلے آئے. اب ان کے پاس پہنچے، انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی سناؤ، تم نے دیکھا؟ کہا کہ ہاں میں گیا اور میں نے اسی طرح سے دیکھا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو پہلے بزرگ ہیں، جو پہلے شخص کی جو شان ہے، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے کام سے لگا ہوا ہے اور اس کو اتنا مزہ اور لطف آ رہا ہے کہ وہ کسی اور طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا نام، اس کی یاد، اس کا ذکر ایسی لذیذ چیز ہے کہ آدمی اس چیز کو چھوڑ کر وہ کسی اور طرف متوجہ ہونا نہیں چاہتے. چنانچہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی شخص ہے اس نے ایسا کر دیا، جہالت سے کام لیا، لیکن انہوں نے جو ہے اپنے کام کو چھوڑا نہیں. فرمایا کہ بھائی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص، کوئی بادشاہ اس شخص کو بلائے اور کہے کہ تم فلاں وقت میرے پاس آنا، تمہیں ہم انعام دیں گے. اب یہ شخص تیز تیز جا رہا ہے، روانہ جلدی جلدی ہو رہا ہے کہ میں اس کے پاس پہنچوں اور تاکہ اپنا انعام حاصل کروں. اب راستے میں اگر کوئی شخص آئے، اس کو اڑنگا دے یا کوئی گھوسا مارے، تو اب یہ اس جاہل کے ساتھ لڑنے میں مشغول ہوگا، یہ جلدی جلد جلد وہاں پہنچنا چاہے گا، کیونکہ وہ اگر اس میں مشغول ہو گیا تو انعام جو ملنے والا ہے اس میں دیر ہو جائے گی. اس لیے ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے بادشاہ نے اسے بلایا اور وہ راستے میں کسی سے الجھنا پسند نہیں کرے گا، بلکہ یہ چاہے گا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اپنی منزل پر پہنچوں اور جو مقصود ہے وہ حاصل کروں. تو پہلے بزرگ کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ ذکر و فکر میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے منزل مقصود پر پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کسی اور طرف راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں اس طرف متوجہ نہیں ہوتی. ایک شان تو یہ ہے. اور جو دوسرے صاحب تھے تو ان میں جو شان ہے وہ یہ کہ ان میں بھی مخلوق پر شفقت کی شان غالب، اور وہ یہ کہ وہ عذاب سے بچانا چاہتے ہیں اس کو، کیونکہ بعض اوقات ایک شخص کسی اللہ والے کو ستاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ لیتے ہیں. تو اس شخص میں یہ بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے اس سے بدلہ نہ لیا تو اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے، لہذا بدلہ اپنا خود ہی لے لیا تاکہ اللہ تعالیٰ نہ لیں. اور اللہ تعالیٰ کا بدلہ معمولی نہیں ہوتا، اس کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. تو اس کی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے فوراً انہوں نے بدلہ لیا اٹھ کر. یہی وجہ ہے کہ جتنا اس نے اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہیں کیا، حتیٰ کہ زبان سے بھی نہیں کہا کہ تو نے مجھے کیوں مارا، کون ہے تو، بلکہ فقط اتنا عمل کیا جتنا اس نے کیا تھا. تو یہ بھی ایک طرح کی شفقت ہے کہ خدا نہ کرے اس پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے. یہاں پر ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھی کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو مخلوق پر شفقت نہیں رکھتے بظاہر کہ وہ انتقام لیں گے، اور اس شخص کو بہت فکر ہے اس بات کی، لہذا یہ فوراً بدلہ لے رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انتقام نہ لے سکے. اس کا جواب بڑا عمدہ دیا ہے، کہا بات یہ ہے بھائی، بعض اوقات اگر کوئی کسی جانور کو، شیرنی ہے، بلی ہے، اس کو کوئی چھیڑتا ہے تو بعض اوقات وہ طرح دے جاتی ہے اور کچھ کہتی نہیں، لیکن اگر اس کے بچے سے چھیڑ چھاڑ کرو تو فوراً حملہ کر دیتی. تو یہ مثال اگرچہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ پر جو ہے میں دینا نہیں چاہتا، لیکن صرف اتنی بات بتانے کے لیے کہ جو شفقت ماں کو اپنے بچے پر ہوتی ہے تو رب کو اپنے محبوب بندوں پر وہ شفقت حاصل، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت. تو جو اس کے نیک بندے ہیں، جو ولی کامل ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، ان کو جب کوئی شخص تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو انتقام ہے فوری طور پر وہ متوجہ ہوتا ہے. تو اس انتقام سے بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ فوری طور پر، تاکہ ہم نے بدلہ لے لیا بھائی، اور جب بدلہ لے لیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح متوجہ نہیں ہوتا. تو گویا یہ بھی شفقت ہی تھی ان کی. اور تیسرا جو شخص تھا اس کو بھی مخلوق پر شفقت ہی تھی، کہ اگرچہ اس نے مجھے مارا ہے لیکن مارنے میں بھی تو ممکن ہے اس کو تکلیف پہنچی ہو، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ جو طریقہ پہلے شخص نے اختیار کیا سنت کے زیادہ قریب وہ ہے کہ اس نے دیکھا ہی نہیں، درگزر کر دیا، معاف کر دیا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، جو معاف کر دے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر. اس سے پتا چلا کہ یہ سنت بھی ایسی ہے کہ جو قابل قدر ہے اور اس کو اپنانی چاہیے. آج اس سنت کو ترک کرنے کی بنا پر معاشرہ ہمارا جدال و قتال کا مرکز بنا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو ہم اختیار کر لیں کہ معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے بڑے فائدہ حاصل ہوتے ہیں. کسی نے ہمیں گالی بک دی، ہمارا کیا گیا، ہمارا کیا بگڑا، ہماری تو آخرت بن گئی. تو گالی بکنے والے کا جواب گالی نہیں ہے، اس سے درگزر کریں، اس کو معاف کر دیں، اور اس کے نتائج بعد میں اچھے مرتب ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی تھا. 13 سال تک آپ اور آپ کے ساتھیوں نے ایسی تکلیفیں سہی ہیں مکہ مکرمہ میں کہ جو بیان سے باہر. آج کل فجر کی نماز کے بعد وہ روایت بیان کی جاتی ہیں اور احادیث صحابہ کرام کے واقعات کے، جس میں ان کو وہ تکالیف دی گئیں، پہنچائی گئیں. چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جن کو باقاعدہ گرم ریتوں پر لٹا دیا جاتا تھا اور بڑی بڑی پتھر کی سیلیں ان پر رکھ دی جاتی تھیں تاکہ ان کا جسم گرم ریت کے ساتھ بالکل چپک جائے، نیچے بھی اور اوپر سے گرم پتھر رکھ دیا. اور بعض اوقات گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا تھا، کھینچا جاتا تھا پتھریلی زمین پر، تو کس قدر انہیں تکلیف اور اذیت پہنچتی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ احد 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 کہتے رہتے تھے، یعنی اللہ اکیلا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں. تو یہ سارے معاملات صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئے. لیکن جب آپ فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے ہیں مدینہ منورہ سے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کا سر جھکا ہوا تھا. عام طور پر فاتحین کی شان یہ ہوتی ہے کہ داخل ہوتے ہیں اکڑتے ہوئے متکبرانہ شان کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا عاجزانہ شان کے ساتھ، اور زبان پر آپ کی آیت مبارک جاری تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. یہ آیتیں پڑھتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر صرف یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بہت ہی سخت معاملہ رکھا آپ کے ساتھ، آپ کے اصحاب کے ساتھ، یہ فرما دیا کہ جو حرم میں داخل ہو گیا وہ بھی اس کو بھی معافی امن، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا وہ بھی امن میں، جو فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن. اور پھر خاص فرما دیا کہ لا تسریب علیکم الیوم، آج کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا. تو یہ سنت بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، اس لیے ہمیں جہاں ان سنتوں کا خیال کرنا چاہیے جس کی ہم کسی نہ کسی درجے میں پاسداری کر لیتے ہیں. اپنی شکل و صورت صحیح کر لی، اپنا لباس درست کر لیا، اپنی چال ڈھال درست کر لی، تو بلا شبہ یہ کام کرنے کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں جو تھوڑی سی تلخ ہیں ہمارے اعتبار سے اور ہم اس کو برداشت بھی نہیں کر پاتے، اس کو اختیار کرنا انشاءاللہ یہ بھی درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. اسی کو فرمایا کہ ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، جس آدمی نے صبر کیا، صبر کس پہ کرے گا، کسی نے گالی بک دی، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، صبر کر لے، وغفر اور معاف کر دیا، فإن ذلك من عزم الأمور، یہ بڑی عظیمت والے کام، معمولی کام نہیں، عظیمت والے کام. اور کرنے والے بھی عظیم لوگ ہوں گے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرما دیں تو لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا اور ایسا معاملہ اختیار کرنا کہ جس سے وہ مشتعل نہ ہوں، اس کو اختیار کرنا چاہیے. آج صبح ایک مسئلہ میں نے بیان کیا، مسئلہ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ بعض لوگ صف میں بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تکبیر تحریمہ ہو جاتی ہے اور وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، اس کے انتظار میں دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے رہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھیں تو سب درست ہو. تو صف کی درستگی نہیں ہوتی اور لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. یا یہ کہ بعض لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر وہ نیت باندھنی شروع کرتے ہیں، تو امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں، وہ نیت ہی باندھتا رہتا ہے، نتیجہ یہ کہ نماز اور تکبیر تحریمہ نکل جاتی ہے، بعض کی پوری رکعت ہی فوت ہو جاتی ہے. بہرحال مسئلہ میں نے بیان کیا، بیان کر کے باہر نکلا، ایک صاحب ہمارے نمازیوں میں سے ہی ہیں، بزرگ نمازی ہیں، تو پتہ نہیں وہ مسئلہ سمجھے ہی نہیں سمجھے، اسی لیے میں اس کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہیں تو سن بھی لیں. کہ میرا مقصد تو یہ تھا کہ جو لوگ مسجد میں موجود ہیں اور اس کے باوجود وہ تاخیر کر کے اپنی تکبیر تحریمہ کو فوت کر دیں یا تاخیر کر کے پوری رکعت نکال دیں، ان کی اصلاح مقصود. ایک آدمی اگر آیا ہی گھر سے دیر سے، نماز کھڑی ہو چکی ہے، تکبیر تحریمہ نکل چکی ہے، تو اگرچہ وہ بھی قابل اصلاح ہے کہ جلدی آنے کی فکر کرے، لیکن اگر کبھی دیر ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات. اسی طرح ایک آدمی آیا اور آتے آتے رکو بھی نکل گیا، وہ ایک الگ بات. لیکن اب صف میں کھڑے ہو کر نیت باندھ رہا اور اس مسئلے میں نیت باندھتے باندھتے رکعت نکال دی، تو یہ تو غلط طریقہ ہے. تو طریقہ صحیح ہے کہ اس وقت بس نیت جو دل میں وہ کافی ہے، اللہ اکبر کہہ کے فوراً شامل ہو جاؤ اور کچھ لمحے قیام کر کے فوراً رکوع میں امام کے ساتھ ملنے کی کوشش کر لو. تو بہرحال انہوں نے جو بات کہی وہ کچھ اور تھی، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی امام صاحب بھی تو دیر سے آتے ہیں. میں نے کہا اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اول تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وقت پر ہی آؤں، لیکن بعض اوقات مطالعے میں اور کسی اور وجہ سے دیر ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. تو ایک آدھ منٹ کی لیٹ ویسے بھی لیٹ نہیں ہے امام کے لیے، تو ویسے بھی جو امام وقت کی پابندی کرتا ہو اس کے لیے کم از کم 5-10 منٹ کی گنجائش ہے کہ لوگ اس کا انتظار کریں اور دل میں اس کے لیے کدورت نہ رکھیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی نمازی بھی ایسا ہے مستقل تو کبھی ناغا نہیں کرتا اور ہمیشہ صفے اول کا نمازی ہے، اس کے لیے بھی انتظار کر سکتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب چونکہ ہمیشہ دائمی طور پر نماز پڑھنے والے ہم جانتے ہیں اور کبھی ناغا نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی کسی حد تک گنجائش ہے کہ انتظار کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ آ جائیں اور نماز میں شامل ہو جائیں. تو یہ تو دونوں طرف سے معاملہ ہے، لیکن ایک آدھ منٹ کا اگر آگے پیچھے گھڑی ہو جاتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات گھڑی ہماری کوشش سے ہوتی ہے کہ ایک منٹ پیچھے ہو جائے تاکہ کسی نہ کسی کی دیر سے آنے والوں کو بھی تکبیر تحریمہ ہی مل جائے، نماز بھی مل جائے. لیکن پھر بھی انسان ہے، یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے جو لوگ اہل علم ہیں ان کے لیے باقاعدہ رکھا ہے کہ ایک دفعہ تو اذان ہوتی ہے، اس وقت اطلاع ہے کہ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو رہا ہے، تیاری کریں. لیکن چونکہ انہیں علمی کام ہوتے ہیں، بعض اہل علم ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں علمی کام ہے، مطالعے ہیں، دیگر اس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، تو اس کے لیے پھر باقاعدہ دوسری مرتبہ بھی یہ ہے کہ جا کر اطلاع کرنی چاہیے، الصلاح باقاعدہ کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز، تاکہ وہ اگر مصروف ہے یا ان کا استغراق ہے مطالعے میں تو وہ فوراً متنبع ہو کر نماز کے لیے آ جائے. تو اس کی بھی شریعت نے رعایت رکھی، لیکن غالباً وہ سمجھے نہیں بات کو، اس لیے بات کو میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا اور وہ کچھ اور سمجھے. تو اصل مقصد تو بہرحال یہ کہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ کیا بیان کیا جا رہا ہے. میں نے پھر یہ بھی کہا کہ بھائی اگر ایک امام کوئی بھی ہو، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ اگر دیر سے بھی آتا ہے تو اس کی وجہ سے کسی کی تکبیر تحریمہ نہیں نکلتی. اگر 2 منٹ نماز لیٹ کھڑی ہوئی تو جو بھی پڑھے گا تکبیر تحریمہ سب کو ملے گی، لیکن آپ لیٹ آئیں گے اور نماز کھڑی ہوگی تو تکبیر تحریمہ تو لیٹ ہو جائے گی. یہ تو بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ ٹرین کا وقت ہے 6 بجے اور کبھی کبھی ٹرین 6:15 بجے بھی روانہ ہوتی ہے تو کوئی کہے صاحب ٹرین بھی تو لیٹ ہوتی ہے، یار میں 6:30 بجے جاؤں گا، تو جاؤ پتہ چل جائے گا کہ اس دن گاڑی نکل گئی. تو بھائی ٹرین تو وقت پر روانہ ہو جاتی ہے، ٹرین کسی کے لیے نہیں رکتی، لیکن اگر لیٹ ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، مسافروں کو رکنا پڑتا ہے، سمجھ آئی؟ تو اس لیے ہر چیز کو دوسرے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، بعض اوقات قیاس مال فارغ ہوتا ہے. اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ بات کو سمجھو اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرو. ہر انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی آدمی دعوے دار نہیں ہے اس بات کا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اچھا آدمی وہی ہے جو اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے. یقیناً جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہوتی، نماز کے اندر جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں ان سنتوں کا خیال رکھوں، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ بھی خیال رکھیں، اور دیگر مسلمان ان سب کے لیے بھی ضروری ہیں. اسی طریقے سے اس سے ہٹ کر جو سنتیں اور جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں کہ ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کے لیے بیان کیے گئے ہیں اور کہنے والا اس سے فارغ ہے، بلکہ میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، بلکہ ہمارے اور جتنے بزرگان دین ہیں الحمدللہ ان سب کا طریقہ یہی ہے تو ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سناتے ہیں، آپ لوگوں کو کہنا مقصود نہیں، اصل اپنی اصلاح مقصود ہے، کیونکہ آدمی جو بات کہتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر اپنے آپ پر ہونا چاہیے، ہوتا ہے، کیونکہ میں دوسروں کو یہ بات کہہ رہا ہوں تو خود کیوں نہ عمل کروں، تو اس لیے آدمی کو سب سے پہلے خود، ہمارے یہاں حرم شریف میں حتیٰ کہ جو خطبہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی سب سے پہلے جو خطبے کے بعد بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز و جل، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو کرتا ہوں اللہ رب العزت سے ڈرنے کی. اس سے پتا چلا کہ الحمدللہ جتنے بھی اہل علم ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جہاں نصیحت کا جب معاملہ دوسروں کو کرتے ہیں تو اس سے مراد سب سے پہلے اپنے آپ ہی کو نصیحت کرنا ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی عمل میں سستی دیکھتا ہوں تو اس کو میں بیان میں بیان کر دیتا ہوں، جب میں مجلس ہوتی ہے بیان کر دیتا ہوں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کی جو جس عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے بیان کرنے سے وہ کوتاہی نکل جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے، اور انوار و برکات سنتوں کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعل